الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، یہ جو ایام اور دن چل رہے ہیں ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ بہت مبارک اور اعمال صالحہ والے دن ہیں، اور وہ حدیث ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال صالح، اچھا عمل ان دنوں میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ اچھا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے راستے میں جہاد، فرمانے لگے جہاد سے بھی بہتر ہے، الا یہ کہ جہاد میں آدمی سب کچھ قربان کر لے، اپنا نفس، اپنی جان، اپنا مال قربان کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ پڑھو۔ وہ چیزیں بتلائی جو چیزیں ہر ایک کو آتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں، الحمدللہ کو سبحان اللہ، اللہ اکبر بہت آسان نسخہ بتلایا۔ یہ شریعت کا مزاج اور طریقہ ہے کہ جو چیز بہت اعلیٰ ہے اس کو بہت آسان بنایا۔ دنیا میں جو چیز بہت اعلیٰ ہوتی ہے وہ بہت مشکل اور مہنگی ہوتی ہے، شریعت میں جو چیز بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ آسان ہوتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، انہوں نے فرمایا یہ تو سب پڑھتے ہیں، بتلایا گیا سب پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس کو ایک پنجڑے میں رکھیں، آسمان و زمین کو دوسرے پنجڑے میں رکھیں، تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا، لیکن سب سے زیادہ آسان ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ ان دنوں میں جو بھی عمل صالح ہو، روزہ ہے اور نمازیں ہیں، خیر خیرات کا کام ہے، صدقہ ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے، جیسے رمضان میں بہتر ہے ان دنوں میں بھی بہتر ہے۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں قربانی کے بارے میں فرمایا، اور یہ فرمایا کوئی آدمی جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنوں میں سب سے محبوب عمل، سب سے بہتر عمل قربانی کا عمل ہے، احراق الدم، خون بہانا۔ اور یہ قربانی قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے بال، اس کی اون، اس کے کھر، اس کا خون، گوشت، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وزن کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اجر اور ثواب دیں گے. اور یہ فرمایا کہ زمین پر خون پڑنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. ابھی زمین تک نہیں پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. جیسے وضو کا پانی, حدیث میں آتا ہے وضو کا پانی وزن کیا جاتا ہے, تو پھر کسی کے دل میں شبہ پیدا ہوگا کہ اس کو صاف نہیں کرنا چاہیے, اس کو خوش نہیں کرنا چاہیے. تو بتلایا گیا اس کو خوش کرنا جائز ہے. جیسے آدمی وضو کرتا ہے, وضو کا پانی اس کے اعضاء پر پڑتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جاتا ہے, وزن ہو جاتا ہے. اس لیے ایک روایت لوگوں میں مشہور ہے اور کتابوں میں مذکور ہے, لا تنفذوا ایدیکم فانها مراوح الشیطان, تم وضو کے بعد ہاتھوں کو مت چھاڑو, اس لیے کہ یہ شیطان کے پھنکے ہیں. اس روایت کو علماء نے منکر کہا ہے کہ یہ صحیح روایت نہیں ہے, اس لیے کہ صحیح روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ وضو کے بعد اور غسل کے بعد اپنے ہاتھوں کو چھاڑا تھا, بخاری میں مذکور ہے. ہاں اس طرح نہ چھاڑے کہ کسی اور پر پڑ جائے, کسی دوسرے پر پڑ جائے. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب صحابہ نے پوچھا یہ قربانیاں کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. پھر بتلایا گیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے, تو جواب میں فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ, ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے. پھر صحابہ کرام کے دل میں شبہ پیدا ہوا, مصوف, صوف یعنی اون تو بہت باریک باریک ہوتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے میں بھی آدمی کو ثواب اور حسن ملتا ہے. اور قربانی میں نیت کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے ہے, اور یہ سب انبیاء علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے. جب سے دنیا بنی ہے, جب سے دنیا وجود میں آئی ہے, تو قربانی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے, ایک کا نام قابیل, ایک کا نام حابیل. قابیل اچھے کردار کا آدمی نہیں تھا, اور حابیل اچھے کردار کا آدمی تھا, اچھا متقی پرہیزگار تھا. تفاسیر اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ تکثیر نسل, نسل کو بڑھانا مقصود تھا, اس لیے حضرت حوا کے ہاں سوامین پیدا ہوتے تھے, بیٹا بیٹی. اور پھر دوسرے سال یا کچھ مدت کے بعد پھر ایک بیٹا ایک بیٹی, بچہ بچی. اور شریعت کا یہ حکم تھا اس زمانے میں کہ جو پہلا بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نکاح اس لڑکی سے جائز ہے جو لڑکی بعد میں ایک سال ڈیڑھ سال کے بعد پیدا ہوئی ہے. اختلاف بطن اختلاف نسل کا قائم مقام تھا. تو قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی مفسرین لکھتے ہیں اور بائبل سے معلوم ہوتا ہے اس کا نام اقلیمہ تھا, اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام لیوزا تھا. تو شریعت کے حکم کے مطابق حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ اور قابیل کا نکاح لیوزا کے ساتھ طے ہو چکا تھا. قدرت کی شان کہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی. قابیل نے یہ مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اس لڑکی سے ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بتلایا گیا کہ یہ تو ناجائز ہے. وہ بات کو نہیں مان رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اللہ کے نام پر قربانی کرو. اس زمانے سے قربانی شروع ہوئی حابیل قابیل کے زمانے سے. اذ قربا قربانا تو حابیل نے بہترین دمبی کی قربانی کی, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دمبی کی قربانی کی جو مذکر دمبا تھا, خسی تھا, موٹا تازہ تھا, کچھ سفیدی اور کچھ کالا رنگ اس میں تھا. اسی طرح حابیل نے بہترین قربانی کی اور قابیل کے پاس ایک فصل تھی. فصل اس فصل میں سے بیکار قسم کی فصل, اس کو اللہ کے نام پر دیا. اور اس زمانے میں اور پہلی امتوں میں یہ طریقہ تھا کہ قربانی کی قبول ہونے کی یہ علامت تھی اکثر کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ اس قربانی کو یا اس چیز کو جلا لیتی تھی. اس کو جلاتی تھی, یہ قبول ہونے کی علامت تھی. آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو آگ نے قبول کیا اور فصل قبول نہیں ہوئی. اس بات پر قابیل کو غصہ آیا. اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ, میں تم کو قتل کروں گا. حابیل نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گناہ اور میرے قتل کے گناہ کو لے لو. چنانچہ اس کو قتل کر لیا, شہید کر دیا. اور بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوتے ہیں تو اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو ملے گا, قابیل کے اوپر اس کا بوجھ ہوگا. دو گناہ ایسے ہیں جن دو گناہوں کا عذاب اور جن دو گناہوں کی سزا بہت سخت ہے. ایک قتل, جس نے قتل کی بنیاد رکھی اس کی اوپر اس قتل کی سزا کا کچھ حصہ ہوگا, جیسے قابیل, یا جس علاقے میں قتل نہیں اور کسی نے قتل کو شروع کیا تو اس کی شروع کرنے کے وجہ سے اس کو سزا ملے گی. اور دوسرا گناہ جس کے وجہ سے آدمی کے اوپر بہت بوجھ پڑتا ہے, ظلم ہے. حدیث میں آتا ہے جو کسی پر ظلم کرتا ہے تو قیامت میں ظالم کے حسنات اور ظالم کے اچھے کام مظلوم کو دیے جائیں گے, اور اگر اس کے اچھے کام ختم ہو گئے ظالم کے تو پھر مظلوم کی برائی اس پر ڈالی جائے گی. ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں جاتا, لیکن یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ایک کا گناہ دوسرے پر جاتا ہے, ایک کا گناہ دوسرے پر ڈالا جاتا ہے. ایک تو قتل ہے, قابیل کی اوپر اس کی سزا کا ایک حصہ ہوگا, اور ایک ظلم ہے کہ جس نے ظلم کیا, کسی کا مال چھینا, کسی کی عزت خراب کی, کسی کو گالیاں دیں, تو الظلم و ظلمات یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ ظلم اندھیرا بن جائے گا, بہت اندھیرے بن جائیں گے. تو اس میں مظلوم کا گناہ ظالم پر ڈالا جاتا ہے, اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے, قتل و قتال سے بچنا چاہیے, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. تو یہ میں بتلا رہا تھا کہ اس زمانے سے قربانی شروع ہوئی, حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا, اور جس کو قبول کیا وہ جانور کی قربانی. جانور, علماء فرماتے ہیں کہ جانور احب الاشیاء ہے اور جانور انفع الاشیاء ہے, محبوب بھی ہے اور سب سے زیادہ فائدہ دینے والا بھی ہے. محبوب ہے اگر کسی نے کسی دمبے کو پالا, بکری کو پالا, گائے کو پالا, اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے, اس کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں, گھاس کا خیال رکھتے ہیں, اس کی جگہ کا خیال رکھتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دمبے کو بہت پہلے سے پال دیتے تاکہ اس سے محبت پیدا ہو جائے, اس کے لیے گھاس کا انتظام فرماتے تھے, اس کے لیے جگہ کا انتظام, دھونے کا, سب چیزوں کا خیال رکھتے تھے. اس بہترین دمبے کو جب ذبح کرتے تھے, ظاہر ہے اس وقت وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا تھا کہ اس کو اپنے پیارے بچے کی طرح پالا, اس سے محبت ہو گئی, اس کے بعد اس کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں. اپنے بچوں کو تو ذبح نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جس کو ذبح کرتے ہیں وہ خادم ہے, خادم, اور انسان مخدوم ہے, مخدوم, مخدوم خادم کو ذبح کرے گا, مخدوم کو تو ذبح نہیں کیا جائے گا. خودکشی بھی ناجائز ہے, بلا وجہ بغیر سبب کی کسی کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ جانور احب الاشیاء ہے اور یہ جانور انفع الاشیاء ہے. سونا چاندی کسی کے پاس پڑا ہو, اس کو بھوک لگ گئی تو سونا چاندی نہیں کھا سکتے, دراہم دنانیر نہیں کھا سکتے, رین نہیں کھا سکتے, اور جانور حلال جانور اس کا گوشت بھی مفید ہے اس کی کھال بھی فائدے کی چیز ہے اس کے بال بھی یہ جو ہم نے سویٹر اور جوزی پہنے ہوئے ہیں یہ سب جانوروں کی برکت ہے اون کی برکت ہے چادر شال بنتی ہے یہ اس کی برکت ہے چمڑا ہے اس میں سے قسم قسم کی جوتے بنتے ہیں ایک آدمی نے مسلمان سے ایک ہندو نے کہا تم بہت ظلم کر رہے ہو اس لیے کہ جانوروں کو ذبح کرتے ہو اس مسلمان نے ان سے کہا آپ نیچے دیکھے آپ نے کیا پہنا ہے جوتا یہ جوتا کہاں سے آیا آسمان سے تو نہیں آیا یہ چمڑے سے بنتا ہے تو تم جانور کے جو ذبح شدہ جانور ہے ذبح کیا ہوا ہے اس کی کھال سے جوتا بناتے ہو یہ تو ٹھیک ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے لیے ٹھیک نہیں یہ تو عجیب بات ہے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سب سے مفید چیز ہے اس لیے حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمہ اللہ قربانی کے دنوں میں صرف گوشت کھاتے تھے فرماتے تھے ہم اللہ کے مہمان ہیں تو مکمل مہمانی یہ ہے کہ ہم گوشت استعمال کریں فقیروں کو کھلا دیں مسکینوں کو رشتہ داروں کو تین حصے کر دیں اگر زیادہ اہل و عیال والا آدمی ہے تو تین حصے نہ کرے کچھ فقراء کو دے دے اپنے لیے رکھے بال بچوں کے لیے رکھے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا طریقہ چلا آ رہا ہے قابیل حابیل کے زمانے سے جو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا زمانہ تھا اور پھر قربانی کی تجدید اور قربانی کو جو اہم شکل دی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت امتحانات ڈالے تھے ان امتحانات میں سے ایک امتحان یہ کہ ان سے کہا گیا آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین آپ کو جو حکم ہوا ہے اے ابو اس حکم کو پورا کریں مجھے ذبح کر لیں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ذبیح جن کے ذبح کا حکم ہوا وہ اسماعیل علیہ السلام ہے یہودی اور اہل کتاب جو اسلام کے ہر حکم کی مخالفت کو ایمان سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اسحاق علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم ہوا مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں بائبل کی روشنی میں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں کیوں اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ غلام حلیم کا لفظ آیا ہے غلام حلیم صبر والا اور صبر اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا ذبح کرنے پر اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام یہ خوشخبری جب فرشتی نے دی تو بتلایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقِ وَمِنْ وَرَائِ إِسْحَاقِ يَعْقُوب ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی اور یہ خوشخبری دی کہ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب ہوگا اب اگر اسحاق علیہ السلام کی ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے یہ کہ عجیب بات ہے یہ تو ذبح نہیں ہوگا ان کا تو بچہ پیدا ہوگا والد ہوگا شادی کرے گا بچہ پیدا ہوگا اس وقت کیسی ذبح ہوگا اس لیے اسحاق علیہ السلام ذبیح نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذبح کرنے کا واقعہ مکہ کی قریب ہوا تھا منا میں اور اسماعیل علیہ السلام منا میں تھے اسماعیل علیہ السلام مکہ میں تھے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تو ثابت بھی نہیں ہے کہ مکہ گئے یا نہیں گئے تو اسماعیل علیہ السلام بھی تھے اور بائبل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام تھے اس لیے بائبل میں مذکور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی 36 اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی یعنی اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں اور بائبل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو بچے کو ذبح کریں اکلوتا اس کو کہتے ہیں جس کا دوسرا بھائی نہ ہو اسماعیل علیہ السلام 14 سال تک ان کا کوئی بھائی نہیں تھا اور ذبح کرنے کا حکم جب ہوا تھا اس وقت 7 سال عمر تھی یا 13 سال عمر تو بائبل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح ہے قرآن اور سنت سے بھی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابن الذبیحین ہوں ذبیحین کا مطلب ایک اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح تھے لیکن اللہ نے بچایا اور ایک عبداللہ روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی دو قسم کی باتیں آتی ہیں دو قسم کے واقعات ایک یہ کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹی دیے تو ایک کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں اس قسم کی نظر مانی جاتی تھی تو جب 10 بیٹے پورے ہو گئے تو قرع ڈالا کس کو ذبح کیا جائے قرع عبداللہ کے نام پر نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر پھر کسی نے کہا دوبارہ قرع ڈالو دوبارہ قرع ڈالا پھر عبداللہ کا نام نکلا ایک طرف 10 اونٹ رکھے ایک طرف عبداللہ قرع ڈالا کہ 10 اونٹ ذبح کرو یا عبداللہ پھر عبداللہ کا نام آیا اونٹوں کو بڑھاتے رہے یہاں تک کہ ایک طرف 100 اونٹ ہو گئے دوسری طرف عبداللہ پھر جب قرع ڈالا کس کا نام نکلے تو 100 اونٹوں کے نام نکلا 100 اونٹوں کو ذبح کیا اور عبداللہ بچ گئے اسی لیے فرمایا میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں اور یہ پکی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مکہ مکرمہ میں تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کریں. بیٹا بھی کتنا تابعدار فرمان بردار, فرمایا کہ مجھے ذبح کرے. شیطان پیچھے لگا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں, اور وہیں پر شیطان کو کنکریاں ماری گئیں, اور ان کنکریوں کی یادگار کے طور پر لوگ شیطان کو وہاں کنکری مارتے ہیں. شیطان وہاں ہو یا نہ ہو لیکن کنکری مارتے ہیں یادگار کے طور پر. اور قرآن کریم میں ہے فلما تلہ للجبین, جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو, جبین کے دو معنی ہیں, جبین پیشانی کو بھی کہتے ہیں اور پیشانی کے کنارے کو بھی کہتے ہیں جس کو کروٹ کہتے ہیں, جب ان کو ڈال دیا پیشانی پر, جیسے روایات میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ مجھے نظر آئے گا تو آپ کو رحم آئے گا, اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور مجھے الٹا لٹا دے. اور جبین کی دوسری معنی کروٹ ہے, کروٹ بھی لے سکتے ہیں کہ کروٹ پر لٹایا. اب ظاہر ہے کہ چھری کاٹتی ہے اللہ کے حکم سے, پانی ڈبوتا ہے اللہ تعالی کے حکم سے, موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نہیں ڈبویا, آگ جلاتی ہے اللہ کے حکم سے, ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا, کنواں آدمی کو مارتا ہے اللہ کے حکم سے, یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنویں میں سے بچایا. تو چھری نہیں کاٹتی تھی, ابراہیم علیہ السلام نے تو ذبح کا عمل کیا لیکن نہیں ہو رہا تھا. اتنے میں ابراہیم علیہ السلام نے سامنے دیکھا حضرت جبریل کھڑے ہیں, بہترین دمبا ان کے پاس ہے. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دمبا ذبح کرنا سب سے بہتر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ نے دمبا بھیجا تھا, مینڈا بھیجا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈوں یا دو دمبوں کو ذبح کیا تھا, اور اس میں بال بھی بہت زیادہ ہے, باریک باریک بال ہیں. اس کا گوشت بھی بہت لذیذ ہوتا ہے, بعض لوگوں کو موافق نہیں آتا ہوگا, کہتے ہیں اس میں چربی زیادہ ہے, لیکن ہے بہترین. تو دیکھا کہ دمبا کھڑا ہے, اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا, آپ نے تو اپنی طرف سے ذبح کیا, اب اللہ کے حکم سے چھری نہیں کاٹتی تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرے. دمبے کو ذبح کیا. پھر مفسرین کہتے ہیں دمبا کہاں گیا, یا تو آسمانی آگ آئی اور اس کو اٹھایا, یا مفسرین لکھتے ہیں نہیں, اس کو چھوڑ دیا تاکہ پرندے کھا لے, کیونکہ جنت کے دمبے کو آگ نہیں جلا سکتی. لیکن بات یہ ہے کہ جو آگ جلاتی تھی وہ نور نار کی شکل میں ہوتا تھا, اس لیے کہ قبول ہونے کے لیے تو جہنم نہیں ہے کہ جہنم میں قبول ہے, وہ نور ہوتا تھا نار کی شکل میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دمبے کو ذبح کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو دمبوں کو ذبح کیا, اور دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے, قربانی کرتے رہے. اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی واجب نہیں تھی, یعنی مالدار نہیں تھے لیکن پھر بھی قربانی کرتے تھے. اس لیے ایک حدیث ہے کہ یہ قربانی کتب علی ولم یکتب لم تکتب علیکم, قربانی مجھ پر لازم اور تم پر لازم نہیں. اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو احناف کے خلاف ہے, قربانی لازم نہیں. تو علماء فرماتے ہیں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ مجھ پر ہر حالت میں قربانی لازم ہے, مالدار ہوں یا غریب, اور تم پر ہر حالت میں لازم نہیں. مالدار ہے تو حدیث میں آتا ہے من وجد منکم سعۃ یا من ادرک منہم سعۃ ولم یزحی فلا یقربن مصلانہ, جس پر قربانی جو مالداری پاتا ہو, مالداری حاصل کرتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے, ہماری عیدگاہ میں آنے کا قابل نہیں. اس کی سند میں ایک راوی عبداللہ ابن عیاش ہے, اس پر بعد نے کلام کیا ہے لیکن اس روایت کی تائیدات موجود ہے, اس لیے البانی شیخ البانی نے اس کو حسن کہا اور علامہ ذہبی نے صحیح کہا. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز عید سے پہلے قربانی کرے اس کی قربانی نہیں ہوئی اس کا اعادہ کرے پھر قربانی کرے. یہ کہنا کہ پھر قربانی کرے یہ نہیں فرمائے کوئی بات نہیں نفل قربانی تھی ہوئی یا نہیں ہوئی, فرمائے نہیں پھر کر لو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی لازم ہے جیسے احناف کہتے ہیں. دوسرے مذاہب جیسے شافعی یا حنابلہ کے نزدیک سنت کے درجے میں ہے, واجب کے درجے میں نہیں ہے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے علی کل اہل بیت اضحیت, ہر اہل بیت پر ایک قربانی ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں کیا ہمارے زمانے میں بھی گھر میں ایک مالدار ہوتا تھا, باقی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, نہ لڑکی کے پاس کچھ ہے نہ بیوی کے پاس کچھ ہے, ایک آدمی غنی ہوتا تھا. تو اس زمانے میں تو بطریق اولا ایسا تھا, وہ قربانی کرتا تھا. احناف کے نزدیک قربانی لازم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قربانیاں فرمائی تھی, ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. جنہوں نے قربانیاں نہیں کی امت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی, ایک قربانی پوری امت کی طرف سے. اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ معلوم کیا کہ اگر کوئی ایک آدمی دینے والا ایک ہے, قربانی کرنے والا ایک ہے, اور وہ اس میں یہ ثواب میں کئی آدمیوں اور کئی حضرات کی نیت کرے تو ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی فرمائی امت کی طرف سے. مثلا ہم ایک قربانی کریں دمبا اور ہم یہ کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, ثواب پہنچے, خلفائے راشدین کے لیے ہے, ہمارے مشائخ اور ہمارے اساتذہ کے لیے ہے, ہمارے والدین کے لیے ہے, رشتہ داروں کے لیے ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کئی آدمی مل جائے, کئی آدمی تین چار پانچ آدمی, اور وہ ایک حصہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے ایک میت کی عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کر لے تو یہ بھی ٹھیک ہے. مثلاً چھ آدمی انہوں نے چھ حصے پکڑ لیے, چھ آدمیوں کے چھ حصے ہیں اور جو ایک حصہ ہے اس ایک حصے میں کئی آدمیوں نے کہا کہ یہ فلان کی عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے جس آدمی کا انتقال ہوا اس نے قربانی کا حصہ لیا تھا اور عید سے پہلے ان کا انتقال ہوا, جب اس کا انتقال ہوا اور اس کے چار بیٹے ہیں اور فرض کرے چار بیٹیاں ہیں, یہ چار بیٹے اور بیٹیوں نے مشورہ کیا کہ یہ جو ہمارے والد کا حصہ ہے یہ ہمارے والد کے ثواب کے لیے ہے, یہ جائز ہے. حالانکہ وہ حصہ اب میراث بن گیا اور جب میراث بن گیا تو یہ حصہ سب وارثوں میں شریک ہے, لیکن سب نے کہا وہ ہمارے والد کی طرف سے ہے تو ٹھیک ہے. تو بہرحال قربانی ایک بہت اہم عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے قربانی مانگتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ قربانی تو سب کرتے ہیں, نہیں ہم کسی فقیر کی مدد کریں گے قربانی نہیں کریں گے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ کسی سے کہے کہ آپ میرے لیے فلاں جگہ سے شال لاؤ, اور یہ کہے شال کیا چیز ہے, میں اس کو 5000 رین دے دوں گا. بادشاہ ناراض ہو جائے گا, میں نے تو شال مانگ لی تھی, میں نے موتی مانگا تھا اور تم نے مجھے پیسے دیے. جو چیز اللہ محبوب جو چیز مانگ لے محبوب کو وہ چیز دینی چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے محبوب ایک چیز مانگ لے اور ہم اس کی جگہ پر کہیں کہ دراہم اور دنانیر دے دیں گے. اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بہتر کوئی عبادت نہیں. تو کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کسی نے کہا کہ تم ایاز سے محبت کرتے ہو اور دوسرے غلاموں سے محبت نہیں کرتے. دوسرے غلاموں نے کہا یہ بہت بری بات ہے, ہم سب سے ایک ہی درجے میں محبت کریں. محمود غزنوی نے کہا میں اس کا جواب بعد میں دے دوں گا. بادشاہی خزانے میں ایک موتی تھا بہت عمدہ بہترین. مولانا روم نے واقعے کو نقل کیا, مولانا روم وہی کے رہنے والے ہیں, اصلا بلخ کے ہیں اور دفن ترکی میں ہے, قونیہ کے اندر ان کا مدار ہے. ماشاءاللہ آج کل تو ترکی اور ترکی کی حکومت اور صدر کے اللہ تعالی حفاظت کرے بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں. اور آیا صوفیہ کا افتتاح کیا, اس میں کتنی اچھی تلاوت کی, لوگ حیران ہو گئے. اور بعض پاکستان والوں نے کہا کہ ہمارے صدر کو تو خاتم النبیین کا لفظ نہیں آتا تھا اور وہ کتنی اچھی تلاوت کرتے ہیں. دینی رونق اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے بحال فرمائی. اور وہ ترکی جو جہاں اللہ کا نام لینا مشکل تھا, مدرسے کا نام لینا مشکل تھا, اور ایک مولوی صاحب گئے تھے, انہوں نے کسی سے پوچھا ایئرپورٹ میں کہ میں کسی مدرسے کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں 20 سال پہلے اس نے کہا مدرسے کا نام یہاں مت لو, اگر مدرسے کا نام لے لیا تو جیل پہنچ جاؤ گے. اور جو فوج کے اندر نماز پڑھتا تھا تو اس کو کورٹ مارشل ہوتا تھا یہ حال تھا اب اللہ تبارک و تعالی نے دینی رونق اور دینی فضا اور دینی ترقی نصیب فرمائی محدثین حدیث پڑھا رہے ہیں آیا صوفیہ میں ابھی مولانا محمد نے بتایا کہ عصر سے لے کر مغرب تک درس حدیث تھا درس حدیث میں بے شمار بہت سارے لوگ شریک تھے تو کونیہ میں ان کا مدار ہے تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی نے ایک قیمتی موتی کو رکھا اور ایک غلام کو بلایا اس کو توڑ دو اس نے کہا یہ تو بہت قیمتی ہے اس کو توڑنا مناسب نہیں ہے دوسرے کو تیسرے کو جب آیاس کا نمبر آیا اس کو توڑو اس نے پتھر لیا ایک پتھر نیچے رکھا ایک اوپر اسی وقت اس کو توڑ دیا محمود غزنوی نے کہا یہ تم نے کیا کیا یہ تو خزانے کا بہت نقصان ہوا انہوں نے کہا کہ کسر در نقض در کسر در از نقض در از نقض امر دشوار تر لا جرم بستم بکسر او کمر بادشاہ کے حکم توڑنے سے موتی کا توڑنا آسان ہے میں نے بادشاہ کے حکم کو آقا کے حکم کو نہیں توڑا موتی کو توڑا اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہے اور پھر وہ زمانہ بھی نہیں ہے کہ گوشت برباد ہو جائے گا خراب ہو جائے گا آج کل تو گوشت خراب نہیں ہوتا گوشت کو لوگ چلاتے رہتے ہیں فقیروں کو دیتے ہیں خود کھاتے ہیں سب سے بڑا حصہ فریج اور فریزر کا ہوتا ہے وہ فقیر کا قائم مقام بھی ہے اور غنی کا قائم مقام بھی ہے بہرحال ان دنوں میں قربانی کی بہت اہمیت ہے اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے آ رہے تھے تو اپنے ساتھ قربانیوں کو لے کے آئے تھے جب مشرکین کے سامنے قربانیاں رکھتے تھے تو جو بات چیت کے لیے وفد آتا تھا وہ کہتا تھا یہ تو واقعی عبادت کے لیے آئے ہیں تو حرم قربانی بھیجتے تھے اس لیے کہ حرم میں ہر نیکی کا ثواب زیادہ ہے قربانی کا ثواب بھی حرم میں زیادہ ہے اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے بھیجا تھا تو ان کے ساتھ بھی قربانیاں بھیجی تھی اور قربانی میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب قربانی کا ارادہ کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ من اراد منکم ان یضحی جو قربانی کا ارادہ کرے فلا یأخذن من اشعار زفره وشعره شیئا ناخن اور بال کو صاف نہ کرے ناخن اور بال کو نہ کاٹے تو علماء فرماتے ہیں یہ مستحب حکم ہے لازم نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ نہ کرے اور اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے ساتھ قربانیوں کو بھیجا تھا قربانیوں کا ارادہ تھا اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ محرم جن چیزوں سے بچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے نہیں بچتے تھے محرم بال کاٹنے سے ناخن کاٹنے سے بچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچتے تھے معلوم ہو قربانی کا ارادہ کیا تھا اور ناخن کا کاٹنا وغیرہ جائز تھا اس لیے یہ مستحب کے درجے میں ہے اور علماء فرماتے ہیں جس کے بال بہت زیادہ لمبے لمبے ہو جائیں تو پھر کاٹ دیں جس کی مونچ اتنے لمبے ہو جائیں منہ میں منہ کو بوسا دیں تب بھی گنجائش ہے لیکن بہتر مستحب یہ ہے کہ نہ کاٹیں تاکہ قربانی مال کی قربانی کے ساتھ اپنی جان کے ایک حصے کی قربانی بھی ہو جائے ناخن کی قربانی بال کی قربانی، بال میں نے رکھے تھے، عید کے دن اس کی قربانی ہوگی، ناخن میں نے رکھے تھے، عید کے دن اس کی قربانی ہوگی. تو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی روزوں کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، صدقات کی توفیق عطا فرمائے، قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے. اور قربانی کا سوچنا یہ بھی قربانی ہے، قربانی خریدوں گا فلان جگہ سے، اچھی قربانی کہاں ملے گی، اچھی قربانی ہوگی تو اس میں یہ فائدہ ہے، یہ ساری سوچ بچار یہ بھی عبادت میں شمار ہے. تھوڑا سا حضرت یہ ملفوظات کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ایک صاحب نے تحریر کیا، جس طرح ماں سانس سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کسی طرح ماں سانس سے اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا جائے تو کیا مذائقہ ہے، اس کی بھی مشق کی جائے تاکہ موت کے وقت جب زبان بند ہو جاتی ہے تو سانس سے یہ ذکر کیا جائے. جواب: سانس سے ذکر کو پاس الفاظ کہتے ہیں، یہ اس میں ذات کا بھی ذکر ہے اور کلمہ طیبہ کا بھی ذکر ہے. مشائخ کے یہاں دونوں طرح کا معمول ہے، اس میں ذات کا ذکر، کلمہ طیبہ کا ذکر. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے اور دیگر اکابر نے اس کی تلقین فرمائی ہے، تعلیم فرمائی ہے. اس میں ذات کا ذکر آسانی سے جلد ہو جاتا ہے بنسبت کلمہ طیبہ کے. اگر آپ کو اس کا شوق ہے تو مشق کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکات اور ثمرات سے نواز دے. یہ پاس الفاظ اور ذکر کرنا اس لیے ہے تاکہ بالکل بدن اور دل اور زبان اس کا عادی بن جائے، اور عادی بننے کے بعد پھر اس کا کرنا آسان ہو جائے. اسی سے کسی نے کہا، تم درزی ہو؟ جی میں درزی ہوں. کیا کام کرتے ہو؟ میں کپڑے بناتا ہوں. مرنے کے وقت تو نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ مرنے کا وقت ہے. تو فرمایا کہ جب کپڑے اس وقت نہیں بنا سکتے تو اگر آپ نے مشق نہیں کی تو پھر کلمہ پڑھنا بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا. اگر مشق کریں گے تو آپ کی زبان اللہ کے فضل سے چلتی رہے گی اور زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ.